السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب العلم باب نمبر 23. جانور وغیرہ پر سوار ہو کر فتویٰ دینا جائز ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. باب الفتیہ وهو واقف علی ظہر الدابۃ وغیرہا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لما أشعر، فهلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لما أشعر، فنحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. دیکھیں، یہی والی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے آسانی فراہم کرتے تھے، اور آپ کی وہ حدیث بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے اس حدیث کو دیکھ کر کہ بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، خوشخبری دو نفرت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو تنگی نہ دو. تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، ان سے مالک نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا، وہ عیسیٰ بن طلحہ بن عبیداللہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عبداللہ بن عمر بن عاص سے نکل کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے مینا میں ٹھہر گئے. تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر مڑا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذبح کر لے اور کچھ حرج نہیں. پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رمی کر لے اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں. ابن عمر کہتے ہیں، یعنی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال ہوا، جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب کر لے اور کچھ حرج نہیں. سبحان اللہ، یہ دسویں ذلحجہ کی بات ہے جو یوم النحر کہلاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں جو اسٹیپس ہیں، کہ جب آپ جیسے ہی مزدلفہ سے آتے ہیں سیدھا رمی جمار کے لیے جاتے ہیں، یعنی کنکری مارنی ہوتی ہے، پھر وہاں سے واپس آتے ہوئے آپ کو قربانی کرنی ہے، اور پھر سر مڑانا ہے، اور سر مڑوانے کے بعد پھر آپ کو سیدھا مکہ جانا ہے اور طواف کرنا ہے، اور پھر جو لوگ حج تمتو والے ہیں وہ لوگ صحیح بھی کریں گے اور واپس مینا آنا ہے. تو یہ کام ترتیب بار ہیں. تو اب اگر کسی نے بھول چوک سے ایسا کر لیا کہ جیسے یہاں پر دونوں اشخاص نے کیا کہا کہ میں نے بال منڈوا لیے پہلے اور بعد میں قربانی کر دی، کسی نے کہا کہ میں نے قربانی کر دی بعد میں رمی کیا، یا ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بھول سے ایسا ہو گیا تو کوئی بات نہیں. اب دیکھیں کتنی آسانی فراہم پہنچائی جا رہی ہے نا، کہ ہو جاتا ہے انسان سے، کیونکہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. کوئی چیز بعض اوقات ترتیب الٹ ہو جاتی ہے، بعض اوقات اتنا رش ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہو ہی نہ پائیں، تو اس میں چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. تو جان بوجھ کر نہیں کرنا ہے. ترتیب تو حج کی وہی ہوگی جو بتائی گئی ہے، سنت طریقہ وہی ہے حج کا جو بتایا گیا ہے. پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اچھا آپ 9 تاریخ کو قربانی کر دیں اور مینا میں رہے 9 تاریخ کو اور کہیں کہ میں نے بھول سے ایسا کر دیا. نہیں، عرفات تو آپ کو جانا ہی جانا ہے 9 تاریخ کو، لیکن اگر 10 تاریخ کے اندر جو کام کرنے کے تھے وہ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو گئے، رمی جمار تھا، سر منڈوانا تھا، قربانی تھی، اب یہ تینوں کام میں سے کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے بھول جھوک سے تو کوئی حج نہیں. تو اس سے آپ دیکھیں اسلام کی اسپرٹ پتہ چلتی ہے، یعنی فتویٰ، کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو کرنا ہے جس طریقے سے، لیکن آپ نے اس کو کچھ غلط طریقے سے کر لیا تو وہ بھی درست ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا، آپ نے انٹینشنلی نہیں کیا، نیت نہیں تھی آپ کی جان بوجھ کر غلطی کرنے کی، بلکہ انجانے میں ہو گیا، تو اس سے درگزر کر دیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ بہت بڑی سہولت ہے۔ اور پھر باب یہاں پر جو ہے ایکچولی، یہ تو ایک فقہی مسئلہ تھا، یعنی حدیث کے اندر جو فقہی مسئلہ تھا وہ ہم نے ڈسکس کر لیا۔ ایکچوئل جو یہاں باب جو بیان کیا گیا ہے، اور باب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سواری پر سوار ہو کر فتویٰ دینا جائز ہے، یعنی اس سے بیسیکلی دو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ چونکہ ہم کتاب العلم پڑھ رہے ہیں، پچھلے باب میں علم کی فضیلت تھی، اور اگلے باب میں چونکہ علم آئے گا تبھی آپ فتویٰ دے سکتے ہیں، بغیر علم کے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ ایک تو پچھلے باب سے اس کا تعلق یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے انسان کے لیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آگے اس کو اس کی ضرورت پیش آئے، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہی کال تھا کہ سردار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کرو، یعنی جب تم سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے علم حاصل کر لو تاکہ تمہیں جواب دینا آئے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ سواری پر سوار ہو کر فتویٰ دینا جائز ہے۔ اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جب کیا تو آپ کبھی سواری پر بھی سوار ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے الحمدللہ ایک طرح سے ان لوگوں کو اجازت مل گئی جو بہت بوڑھے لوگ ہیں، یا جو نابینا ہیں، یا معذور ہیں، اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو سواری پر بٹھا کر بھی حج کروایا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی سہولت پتہ چل گئی ہمیں۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ فتویٰ دینا جائز ہے، یعنی آپ، ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیم کے لیڈر ہو، اسکالر ہو، ٹیچر ہو، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو جو اسکالرز ہوتے ہیں یا ٹیچرز ہوتے ہیں، اگر وہ سواری پر سوار ہو کر فتویٰ دیں تو جائز ہے، کیونکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ لوگ تھے، جمع غفیر تھا، 124,000 کا مجمع تھا۔ جیسے ہوتے اگر آپ نیچے کھڑے رہتے تو لوگوں کو نظر نہ آتے، آپ جو ارکان ادا کر رہے ہیں وہ لوگ نہ دیکھ پاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اونلی واحد حج کیا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ خذو عنی مناسککم، لے لو مجھ سے حج کے طریقے، یعنی مجھ سے سیکھ لو۔ تو اب لوگوں نے، اور یہ حج کی وجہ سے لوگوں کو پھر کتنی سہولت ہو گئی کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ حج یاد رکھا گیا تو آج ہمیں حج کرنا کتنا آسان لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہمارے سامنے موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ سواری پر سوار ہو کر، اور سواری کوئی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، وہ جانور ہو سکتا ہے، کچھ اور ویل چیئر وغیرہ جو بھی ہے وہ ہو سکتی ہے، اس پر سوار ہو کر فتویٰ دینا جائز ہے۔ یعنی اس میں کوئی معیوب بات نہیں کہ جو اسکالرز ہیں یا کوئی ٹیم کے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، اگر وہ سواری پر سوار ہو کر فتویٰ دیں تو یہ جائز اور درست ہے۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہمارے محدثین نے ہر بات کو کیچ کر لیا، یعنی الحمدللہ امام بخاری اس باب کو لا کر دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کھڑے کھڑے، جیسے آپ کہیں جا رہے ہوں، کہیں آپ شادی میں ہوں، کہیں ایمرجنسی کچھ سچویشن پیش آ گئی ہو، یا کہیں دعوت میں ہوں، یا کچھ بھی ہوں، اور آپ کہیں گئے اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کوئی اسکالر بھی وہاں پر آئے ہوئے ہیں، آپ ان سے کھڑے کھڑے چلتے چلتے بھی اگر کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہیں تو بالکل اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ ایک اسپیشل چیئر پر بیٹھ کر یا اسپیشل مسند پر بیٹھ کر ہی فتوے دیے جائیں یا علم پھیلایا جائے، نہیں، بعض اوقات چلتے پھرتے کھڑے کھڑے بھی بات کی جا سکتی ہے اور فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے امام بخاری کو کہ انہوں نے اس باب کو باندھ کر دراصل یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کھڑے ہو کر بھی فتویٰ دینا جائز ہے، سواری پر سوار ہو کر بھی فتویٰ دینا جائز ہے، یعنی سکھانے والا انسان کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے، کسی بھی کنڈیشن میں، وہ کھڑے رہ کر بھی تعلیم دے سکتا ہے، بیٹھ کر بھی تعلیم دے سکتا ہے، یا جس سچویشن میں وہ ہے تعلیم دے سکتا ہے۔ یہاں یہ اس بات کی دلیل ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں جو ہاتھ یا سر کے اشارے سے فتوے کا جواب دے، یعنی ایسا بھی جائز ہے۔ باب 24، باب من اجاب الفتیا باشارت الید والراس، باب اس شخص کے بارے میں جو ہاتھ یا سر کے اشارے سے فتوے کا جواب دے۔ حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا وحیب قال حدثنا ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی حجته فقال ذبحت قبل ان ارمیا قال فاومأ بیده قال ولا حرج وقال حلقت قبل ان اذبح فاومأ بیده ولا حرج۔ ہم سے موسی بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے وہیب نے، ان سے ایوب نے اکرمہ کے واسطے سے نقل کیا، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کچھ حرج نہیں۔ کسی نے کہا میں نے ذبح سے پہلے حلق کرا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں۔ حلق پورے سر منڈوانے کو کہتے ہیں، تو آپ نے یہاں پر دراصل سر کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ نو پرابلم، ہم ہاتھ تھوڑا سا ہلا دیتے ہیں اور بتانا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں ایسا۔ تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ہی بات بتائی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اگر بات اسی سے سمجھ میں آ جاتی ہے لوگوں کے تو آپ ہاتھ کے اشارے سے بھی جواب دے سکتے ہیں، یہ بھی اس طرح سے بھی فتویٰ دینا جائز ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، پھر اور ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، دونوں میں دراصل سر کے اشارے یا ہاتھ کے اشارے سے فتویٰ دینے کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ حدثنا المکی ابن ابراہیم قال اخبرنا حنظلۃ عن سالم قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقبض العلم ویظہر الجہل والفتن ویکثر الحرج، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الحرج؟ فقال ہاکذ بیدہ فحرقہا کأنہ یرید القتل۔ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، انہیں حنظلہ نے سالم سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا اس طرح، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قتل مراد لیا، جیسے مثال کے طور پر آپ اپنی گردن کی طرف اشارہ کر کے ایسا ہاتھ ہٹا دیں، گردن کے سامنے ہاتھ رکھ کر ہاتھ کو اس طرح سے گھمائیں یا ہٹائیں یا ہلائیں، تو ایسے پتا چلتا ہے جیسے گردن کاٹنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح سے اشارہ کیا۔ جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول حرج کیا ہے، یعنی یہ ایکچولی کتاب الفتن میں بھی یہ حدیث ہم پڑھیں گے آگے کہ فتنوں کے باب میں جو احادیث آئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو فتنے نازل ہوں گے اس کے بارے میں فرمایا تھا، اسی میں یہ ایک حدیث آتی ہے کہ جہالت اس طرح سے بڑھ جائے گی، فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ حرج سے مراد جب پوچھا گیا تو کہا کہ قتل، اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ آج ہمیں جو چیز نظر آتی ہے کہ ہر طرف قتل و غارت کے لیے کتنی عام ہے، یعنی قتل ہونے والے کو بھی نہیں پتا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا اور قاتل کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے۔ جگہ جگہ آئے دن ہمیں کئی اموات کی خبریں ملتی رہتی ہیں اور بلا وجہ۔ تو خیر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تو اس میں آپ نے جب حرج سے پوچھا گیا تو آپ نے اشارے سے گردن کی طرف اشارہ کیا، جس سے آپ کو اگر کسی کو اشارے میں جواب دینا ہونا اور آپ اپنی گردن کی طرف اشارہ کر کے کہیں تو جس سے مراد ہوتا ہے کہ اسے گردن کو کاٹ دیا جائے گا، تو اسی طرح سے آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے گردن کو کاٹ دیا جانا یعنی قتل۔ حدیث 86، حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن اسماء قالت اتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شان الناس فاشارت الى السماء فاذا الناس قياما فقالت سبحان الله قلت آية فاشارت براسها اي نعم فقمت حتى علاني الغشي فجعلت اصوب على راس الماء فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم واثنى عليه ثم قال ما من شيء لم اكن اريته الا رايته في مقام هذا حتى الجنه والنار فاوهي الي انكم تفتنون في قبوركم مثل او قريب لا ادري اي ذلك قالت اسماء من فتنه المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أيهما قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. اسی باب کے تحت یہ حدیث ہے جس میں اشارے سے فتویٰ دینے کا جواز بتایا گیا ہے. حدیث نمبر 86 ہے. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے وہب نے، ان سے ہشام نے فاطمہ کے واسطے سے نقل کیا. وہ اسماء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں. اور یہ اسماء کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ. ایک اور حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے، جو صلاۃ الخسوف ہوتی ہے، اس صلاۃ الخسوف جو دو آپ نے نام سنے ہوں گے، سورج گہن اور چاند گہن کے تعلق سے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب سورج گہن ہوا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی، بہت لمبی نماز پڑھائی تھی، جس میں اسماء رضی اللہ عنہ بھی شامل ہوئی تھی، اور وہ غش کھا کر گر گئی تھیں لمبی نماز ہونے کی وجہ سے. تو بہرحال یہ اسماء بنت ابی بکر ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھیں. میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج کو گہن لگا ہے. اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ پاک ہے. میں نے کہا کہ یہ گہن کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، یعنی ہاں. پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی. پھر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کی اور اس کی صفت بیان فرمائی. پھر فرمایا، جو چیز مجھے پہلے دکھلائی نہیں گئی تھی، آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے. مثل یا قرب کون سا لفظ حضرت اسماء نے فرمایا میں نہیں جانتی. ان یہ جو فاطمہ جو روایت بیان کر رہی ہیں حدیث کا، ان کو یہ لفظ سننے میں تھوڑا سا شک ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ تم کو آزمایا جائے گا، اور مثل یا قرب کا کون سا لفظ حضرت اسماء نے فرمایا، وہ ان کو تھوڑا اس میں شک ہو گیا تھا، یعنی فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے. کہا جائے گا قبر کے اندر کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو. تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا، کون سا لفظ فرمایا حضرت اسماء نے مجھے یاد نہیں، وہ کہے گا وہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے، تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تین بار اسی طرح کہے گا، پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا تھا. اور بہرحال منافق یہ شکی آدمی، میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ حضرت اسماء نے کہا، یعنی منافق کہا یا شکی کہا، یعنی جو شک میں پڑا ہوا تھا، تو وہ منافق یا شکی آدمی کہے گا کہ جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا، میں نے بھی وہی کہہ دیا، باقی میں کچھ نہیں جانتا. بیسیکلی اس حدیث میں تو بہت ساری باتیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ حدیث اور دوسری جگہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک ہی حدیث کو امام بخاری بعض اوقات کئی ابواب کے تحت لے کر آئے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے. اس میں دراصل جو بات بتائی جاتی ہے کہ تم قبروں میں اسی طرح سے آزمائے جاؤ گے، اور اسی چیز کی مثل جیسے کہ دجال کے فتنے سے آزمائے جاؤ گے، جیسے دجال کے فتنے کے وقت آزمائش ہوگی دنیا میں انسان کی، اسی طرح سے قبر میں بھی آزمائش ہوگی. اور جیسے دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دجال آئے گا تو اس کی جو جنت ہے ایکچولی وہ دوزخ ہوگی، اس کی جو دوزخ ہے وہ جنت ہوگی، اور اس کے سامنے اناج کے ڈھیر ہو گئے، وہ لوگوں کو اناج یا اناج پرووائڈ کرے گا، یا پھر جو بھی اس سے کہا جائے گا وہ پورا کر دے گا. اور ایکچولی وہ شعبدے باز ہوگا، دھوکے باز ہوگا، وہ شیطان ہوگا، صرف مومن ہی اس کو پہچان سکیں گے، اور یہ بہت بڑی کڑی آزمائش ہوگی مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے. تو جس طرح سے دجال کے فتنے کی وجہ سے آزمائے جائیں گے مومن، اسی طرح سے قبر کے اندر بھی آزمائے جائیں گے، تو اسی کے مثل، اسی کی مانند، اسی کے برابر آزمائے جائیں گے. اور کیا ہوگا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا، یا ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو. تو جو شخص پکا مومن ہوگا، یعنی جس کے دل میں ایمان پختہ ہوگا، جس نے زندگی بھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوگی، تو وہ تو صحیح جواب دے دے گا. لیکن جو صرف سب کے کہنے پر ایمان لایا تھا، دل سے ایمان نہیں لایا تھا، جو شک میں پڑا ہوا تھا، وہ کہے گا جو سب نے کیا میں نے بھی وہی کر لیا، تو لہٰذا پھر اس کو وہاں پر اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ وہ شک میں پڑا ہوا تھا، یقین نہیں تھا اس کو. تو بہرحال تو قیامت آنے سے پہلے دجال کا فتنہ واضح ہوگا، اور یہ قبر میں آزمائش پھر مرنے کے بعد ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھے، اور قبر کے عذاب سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ جو اب اہم بات ہے، یہاں پر فاطمہ روایت کرتی ہیں رضی اللہ عنہا اسمہ رضی اللہ عنہا سے، اور اسمہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی، یعنی وہ نماز میں موجود تھیں آلریڈی۔ میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی لوگ کیوں اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، یا لوگ کیوں اس جگہ سب جمع ہے مسجد میں فی الحال؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج کو گہن لگا ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اشارے سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ پھر لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ پاک ہے، یعنی سبحان اللہ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا یہ کیا گہن کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، یعنی ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا۔ تو انہوں نے دونوں بھی دفعہ آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اشارہ کیا، ان کو سر سے اشارہ کیا، اور ایک طرف آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ سورج کو گہن لگا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسی بنا پر، یہ حدیث کی بنا پر بھی بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں کہ نماز میں ایمرجنسی میں کوئی ہلکی سی حرکت کر جائے انسان یا اشارہ کر جائے تو اس طرح سے کرنا جائز اور درست ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بچہ گرنے والا ہو، بیٹ سے آپ نے اسے سلانے کے لیے ڈالا تھا، یا کوئی ایسی سچویشن، ایسی چیز آپ کو نظر آ رہی ہو، کسی اور کو نہ نظر آ رہی ہو، تو آپ زور سے اشارہ کر سکتے ہیں، تالی بجا سکتے ہیں آپ، یعنی خواتین، تاکہ وہ دوسرا شخص اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اتنی سی چیز کرنا جائز ہے، لیکن بلا وجہ جان بوجھ کر چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ نماز میں مین چیز جو درکار ہے وہ ہے خشوع۔ خشوع اسی وقت آ سکتا ہے جب آپ کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھیں، سب طرف سے دھیان ہٹا کر۔ تو بہرحال، لیکن کبھی کبھی اس طرح سے نماز میں ایمرجنسی کچھ سچویشن آ جائے تو اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال، تو بات ہماری چل رہی تھی جس باب کے تحت ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ سر کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں بھی دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا، ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا، یا آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی جب سورج گہن ہوا تھا۔ تو اس طرح سے اشارہ کیا جا سکتا ہے، اشارے سے جواب دیا جا سکتا ہے، یا اشارے سے فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی بڑے بڑے اسکالرز جو ہوتے ہیں انہوں نے ایسے کوئی اشارے سے بات نہیں کرنی چاہیے، یا ہمیشہ اس طرح سے ہی اس دائرے میں رہ کر ہی بات کی جائے۔ تو ٹھیک ہے، علم دینے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس طرح سے بھی کرنا جائز اور درست ہے، اس لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے۔ باب تحریث النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس ان یحفظ الایمان والعلم ویخبر من وراءهم۔ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ عبد القیس کے وفد کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ ایمان لائیں اور علم کی باتیں یاد رکھیں، اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی خبر کر دیں۔ وقال مالک بن الحویرث قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجعوا الی اہلکم فعلمہم۔ اور مالک بن الحویرث نے فرمایا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر انہیں دین علم سکھاؤ، انہیں علم سکھاؤ، یعنی دین کا علم۔ اب یہ باب سے کیا پتہ چلتا ہے، اور یہ جو وفد تھا، یہ بہت مشہور وفد تھا جو آیا تھا۔ یہ حدیث بھی ہم کئی دفعہ پڑھیں گے، اور پیچھے بھی ہم ایمان کے سلسلے میں یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ پھر یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ خود سیکھنا نہیں ہے، چونکہ علم سے ریلیٹڈ ہم بات پڑھ رہے ہیں، کتاب العلم ہے ہماری، تو اس باب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ علم خود ہی نہیں سیکھنا ہے، بلکہ علم کو سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھانا ہے جو اپنے پیچھے آنے والے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، علم زندہ کیسے رہے گا، علم باقی کیسے رہے گا جب تک کہ ہم اس علم کو آگے نہ پھیلاتے جائیں، آگے نہ بڑھاتے جائیں۔ تو خود ہی نہیں سیکھنا ہے، بلکہ بعد آنے والوں کو، دوسرے لوگوں کو بھی اس علم سے بہراور کرنا ہے، انہیں وہ علم سکھانا ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ عن ابی جمرۃ قال كنت اترجم بین ابن عباس وبین الناس فقال ان وفد عبد القیس اتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من الوفد او من القوم قالوا ربیۃ فقال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ قالوا إن نعتك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مدر ولا نستطيع أن نعتيك إلا في شهر حرام فمن بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونحاهم أن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتؤتوا الخمس من المغنم ونهاه عن الدباء والهنتم والمزفة قال شعبة وربما قال المقير قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. आपको याद होगा यह हदीस हमने पढ़ी थी किताब अल ईमान में जिसमें यह हदीस को लाया गया था कि ईमान क्या है। तो यहाँ पर ईमान के बारे में अल्लाह के रसूल ने जो जो बात फरमाई थी और माल गनीमत से पांचवा हिस्सा देना यह भी ईमान की अलामत है। इन ईमान से जुबान से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने का नाम नहीं है बल्कि उसके जो तकाजे हैं बहुत ज्यादा हैं। तो उस सिलसिले में हमने यह हदीस पढ़ी थी और आज जिस टॉपिक के तहत हम पढ़ रहे हैं वो क्या है कि खुद ही इल्म ना सीखो बल्कि दूसरों को भी सिखाओ, चूंकि हम किताब अल इल्म में हैं। तो यहाँ पर जो आखिरी जुमला है एहफजूहु व अखबिरूहु मन वराअकुम कि खुद तुम उसकी हिफाजत करो, तुम खुद उसे याद करो, उसकी खबर दो जो तुम्हारे पीछे हैं, यानी उनको भी सिखाओ तुम जो तुम्हारे बाद के आने वाले लोग हैं। सुभान अल्लाह, इससे इल्म की अहमियत का हमें पता चलता है। तो तर्जुमा देखिए, हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, उनसे गुंदुर ने, उनसे शोबा ने अबू जमरा के वास्ते से बयान किया। ये जो अबू जमरा है एक्चुअली इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के गुलाम थे, उन्होंने उन्हें आजाद कर दिया था और फिर वही, चूंकि ये बहुत ही मशहूर स्टूडेंट गुजरे हैं इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के और इनको इल्म का बहुत ज्यादा शौक था। तो इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने उनको अपनी मजलिस में रख लिया था और ये इब्ने जमरा दरअसल मुकब्बिर थे, चूंकि उस जमाने में माइक सिस्टम नहीं था, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते थे तो आवाज कैसे जाए, तो उस्ताद की आवाज तो ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों तक आती थी। तो अब फिर ये मुकब्बिर हुआ करते थे, हर 100 लोगों के बाद एक शख्स खड़े होकर उस्ताद की आवाज को आगे पहुंचाता था, तो उसको मुकब्बिर कहते हैं। तो ये अबू जमरा दरअसल मुकब्बिर भी थे। तो उनके वास्ते से बयान किया कि मैं इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा और लोगों के दरमियान तर्जुमानी के फराइज अंजाम देता था, यानी इब्ने अब्बास कहते फिर उसके बाद ये आगे के लोगों को आगे बात पहुंचाते। एक मरतबा इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि कबीले अब्दुल कैस का वफद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि कौन सा वफद है या ये कौन लोग हैं। उन्होंने कहा कि रबिया खानदान के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबारक हो कौम को आना, ये मुबारक हो इस वफद को जो कभी न रुसवा हो न शर्मिंदा हो, इन एक तरह से आपने दुआ दी। उसके बाद उन्होंने अर्ज किया कि हम एक दूर दराज कोने से इन इलाके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं और हमारे और आपके दरमियान कुफार मजर का ये कबीला पड़ता है, उसके खौफ की वजह से हम हुरमत वाले महीनों के अलावा और अय्याम में नहीं आ सकते, इसलिए हमें कोई ऐसी कतई बात बतला दीजिए कि जिसकी हम अपने पीछे रह जाने वाले लोगों को खबर दे दें और उसकी वजह से हम जन्नत में दाखिल हो सकें। सुभान अल्लाह, यानी आप देखिए कि क्यों अल्लाह के रसूल ने उनको खुश आमदीद कहा और क्यों उनके लिए दुआ दी, क्योंकि ये लोग समझदार थे और दीन के इल्म का इनको कितना शौक था, यानी ईमान तो ये कबूल कर चुके थे और कोई ऐसी कतई बात सीखने के लिए आए थे ताकि जाकर अपने कबीले वालों को बता सकें, क्योंकि ये लोग डेली या बार बार नहीं आ सकते थे, क्योंकि इनके बीच में जो काफिरों का कबीला था जो इन्हें आने नहीं देता था या इनका रास्ता रोकता था। तो इन्होंने कहा कि कोई हमको ऐसी बात बता दीजिए जिसकी हम अपनी कौम को भी खबर दे दें और जिसकी वजह से हम जन्नत में दाखिल हो सकें। सुभान अल्लाह, इससे देखें क्या पता चलता है कि इल्म का फायदा क्या है। इल्म का फायदा यह है कि उससे इंसान जहन्नम से बच सकता है, जन्नत में दाखिल हो सकता है, दर्जात की बुलंदी हो सकती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी वजह से हम जन्नत में दाखिल हो सकें। तो आपने उन्हें चार बातों का हुक्म दिया और चार से रोक दिया। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीकेकार था माशाल्लाह। ज्यादा आप बहुत डिटेल में नहीं बताया करते थे तफसील, बल्कि इन्हें इतना इजी वे में आप बताते कि जो लोगों को याद रखना आसान होता। तो चार बातें याद रखना और चार बातें ना करना ये बहुत आसान है। देखें, ये तरीके तालीम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आपने چار سے روک دیا اور چار کو کرنے کا حکم دیا. اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں، پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں کہ ایکچولی یہ دراصل ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور وہ اس بات کو محسوس کرے کہ مجھے کچھ علم نہیں ہے. زیادہ جو علم ہے کس کو ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اللہ کے رسول کو. اور صحابہ کرام بھی یہی کیا کرتے تھے، جواب دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے پانچواں حصہ ادا کرو، اور چار چیزوں سے منع فرمایا، دبا، ہنتم اور مزفت کے استعمال سے. اور چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو جمرہ بس اوقات نقیر کہتے تھے اور بس اوقات مقید. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر دے دو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ جو آخر میں کچھ چیزوں کے نام لیے گئے ہیں، ہنتم، دبا اور مزفت، یہ سب ایکچولی برتنوں کے نام ہیں کہ شراب جن میں بنائی جاتی تھی، اور بھی اس طرح سے چیزیں ہیں. تو بہرحال یہاں پر جو اصل بات ہے، یعنی جس باب کے تحت امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں کہ وہ سیکھنے آئے تھے، بار بار نہیں آ سکتے تھے، لہٰذا کوئی ایسی فائنل بات سیکھنے آئے تھے جس کی بنا پر وہ جا کر اپنی قوم کو خبر دے سکتے تاکہ ان کی قوم جہنم سے بچ جاتی اور جنت میں داخل ہو جاتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ احفظو، یاد رکھو، اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر کر دو. تو یہ ہم کتاب الایمان میں آخر میں پڑھ چکے ہیں حدیث. یہاں پر امام بخاری نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کو تحصیل علم کے لیے ترغیب اور تحریر سے کام لے سکتا ہے، یعنی ان کو ابھار سکتا ہے، ان کے اندر شوق اور ایک ولولہ پیدا کر سکتا ہے کہ آپ نے انہیں ترغیب دی اور ان کے اندر ایک طرح سے علم کی حرص پیدا کی کہ تم علم حاصل کرو اور تم نے بہت اچھا کیا، تم جس کام کے لیے آئے ہو. اس لیے آپ نے ان کو خوش آمدید کہا، ان کے لیے دعا بھی دی کہ تم ہر چیز سے محفوظ رہو، اور پھر ان کو اس پر ابھارا کہ تم جو سیکھنے آئے ہو یہ بہت اچھی بات ہے، اور جا کر تم اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی خبر دو، یہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کو بھی سکھاؤ. تو یہ آپ نے ایک طرح سے ترغیب دی علم کو سیکھنے کے لیے. تو اس سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم بھی علم کو خود سیکھیں اور علم کو پھر ہم آگے بھی بڑھائیں انشاءاللہ، تاکہ مزید لوگ سیکھتے جائیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے اور یہ کام پھر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. آمین. جیسے کہ ہم تک یہ حدیث پہنچی، اس کے لیے محدثین نے بہت ساری قربانیاں دی، ہم تک حدیث پہنچائی، اسے محفوظ کیا، پھر کتابوں میں اس کو لکھوایا گیا، آج ہم پڑھ رہے ہیں، لہٰذا پھر ہم اس کو آگے اب دوسروں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے لے اور ہم کو بھی علم کے سیکھنے والوں میں، اس کو حفظ کرنے والوں میں، اسے آگے پہنچانے والوں میں بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.